بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1065 پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور اس سے پہلے آپ آئینۂ صحافت سنیں گے، اور آخر میں ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت مانگو، دیدار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، دنیا اور اس کی چمک دمک میں مشغول ہونے سے بچو، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ قبر ایسا گھر ہے جہاں صرف عمل صالح ہی فائدہ دیتا ہے اور نجات دلاتا ہے، پس خیال رکھو کہ کہیں غفلت تمہیں آ نہ لے۔ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، کتنی آسان ہے موت جب وہ عزت کے حصول اور حق کے احیاء کے راستے میں ہو۔ بے شک عزت کے راستے میں موت دائمی حیات ہے، اور ذلت کے ساتھ زندگی ایسی دائمی موت ہے جس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے صدارتی الیکشن میں حزب اختلاف کے متحدہ امیدوار یشونت سنہا کا حیدرآباد پہنچنے پر زبردست عوامی استقبال کیا گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں آنے والے زلزلے میں 5 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کے رہائشی علاقوں پر بمباری کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ اور ایران کی قومی اسکویش ٹیم نے مغربی ایشیائی چیمپئن شپ کے مقابلوں میں قطر کو ہرا دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے صدارتی الیکشن میں حزب اختلاف کے متحدہ امیدوار یشونت سنہا کا حیدرآباد پہنچنے پر زبردست عوامی استقبال کیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کے متحدہ صدارتی امیدوار یشونت سنہا کے استقبال میں حیدرآباد ہوائی اڈے سے بڑی استقبالی ریلی نکالی گئی۔ رپورٹوں میں حیدرآباد کے میئر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہر اسمبلی حلقے سے 4000 افراد استقبالیہ ریلی میں شریک ہوئے۔ واضح رہے کہ ریاست تلنگانہ کی حکمراں پارٹی ٹی آر ایس بھی یشونت سنہا کی حامی سیاسی جماعتوں میں شامل ہے۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے ایک رکن اسمبلی نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات یشونت سنہا جیسی مضبوط شخصیت کے صدر بننے کے متقاضی ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے صدارتی الیکشن کے لیے بی جے پی کی سربراہی میں مرکز کے حکمراں متحدہ جمہوری اتحاد نے ایک قبائلی خاتون سیاستداں دروپدی مرمو کو امیدوار بنایا ہے، اور متحدہ حزب اختلاف کے امیدوار کی حیثیت سے سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے لیے 18 جولائی کو ووٹنگ ہوگی اور 21 جولائی کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر پر کئی نئے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی پولیس نے 2018 کے ایک ٹویٹ کے بہانے گرفتار صحافی محمد زبیر پر مجرمانہ سازش اور ثبوت مٹانے کے الزامات بھی عائد کر دیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کو بتایا ہے کہ مجرمانہ سازش اور ثبوت مٹانے کے الزامات فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کی دفعہ 35 کے ساتھ منسلک کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے 14 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی۔ واضح ہے کہ دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر کو 2018 میں ایک ٹویٹ میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے صحافی محمد زبیر کی گرفتاری کو بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی پولیس نے محمد زبیر پر نئے الزامات ایسی حالت میں عائد کیے ہیں کہ اس نے بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کو اب تک گرفتار نہیں کیا ہے، جس کے توہین آمیز بیان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندوستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بھی نوپور شرما کو اب تک گرفتار نہ کرنے پر جمعے کو دہلی پولیس کی سرزنش کی تھی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے نوپور شرما کی ایک درخواست پر سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں دہلی پولیس کی سخت سرزنش کرتے ہوئے استفسار کیا کہ دہلی پولیس نے نوپور شرما کی گرفتاری کے لیے اب تک کیا کیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جون کے مہینے میں مہنگائی 21.32% تک پہنچ گئی، جو گزشتہ 13 برس کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان میں 2021-22 کے مالی سال میں مہنگائی کی شرح 12.15% تھی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے مئی کے مہینے کے مقابلے میں جون کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 6.34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ البتہ بعض چیزوں کی قیمتیں مئی کے مقابلے میں جون میں کم ہوئی ہیں، لیکن اکثر ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں آنے والے زلزلے میں 5 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلہ نگاری کے مرکز کے اعلان کے مطابق ہفتے کی صبح جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کی بندر لنگا اور بندر خمیر کے اضلاع شدید زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ رکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 تھی۔ اس کے بعد بندر گنگ کے اطراف میں بھی اسی شدت کا ایک زلزلہ آیا، جس کا مرکز زمین کے 28 کلومیٹر نیچے تھا، جبکہ 6.3 کی شدت سے ایک زلزلہ بندر خمیر میں آیا، جس کا مرکز زمین کے 26 کلومیٹر نیچے تھا۔ سرکاری اعداد و شمار میں مرنے والوں کی تعداد 5 اور زخمیوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے۔ زخمیوں کو بندر لنگا اور بندر خمیر کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے متعلقہ حکام کو زخمیوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں افغانستان میں خواتین کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مندوبین نے طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پامالی پر تشویش اور ان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان علماء کا اجلاس جمعرات سے کابل میں جاری ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں غور و خوض کرنا اس اجلاس کا ایجنڈا قرار دیا گیا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جمعرات سے اب تک ہونے والی کارروائی میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ افغان علماء کے لویا جرگہ میں کسی بھی سرکردہ افغان خاتون کو مدعو نہیں کیا گیا، جس پر اندرون افغانستان کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر میشل بیشلے نے کہا تھا کہ افغان خواتین طالبان حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت کی خواہاں ہیں۔ مقامی ذرائع نے اسرائیل کے فوجی مرکز میں آگ لگنے کی خبر دی ہے۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ آگ شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے ارام کے قریب واقع ایک اسرائیلی چھاونی میں لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج صبح لگنے والی آگ پر تا دم تحریر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں مقامی ذرائع نے فوری طور پر کچھ نہیں بتایا ہے۔ اسرائیل کی مختلف تنصیبات میں آگ لگنے کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، تاہم ان کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ آگ لگنے کے ملتے جلتے واقعات نے صہیونی حکومت میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اور مقبوضہ علاقوں میں بدامنی کا احساس دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے شہید ابو سمہدانہ کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ ملت فلسطین کھوکھلے وعدوں پر اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ جون سن 2006 میں جنوبی غزہ پٹی کے سرحدی علاقے رفح پر صہیونی حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں کے حملے میں فلسطینی استقامت کے ایک اہم کمانڈر جمال ابو سمہدانہ شہید ہو گئے تھے۔ النخالہ نے مزید کہا کہ ملت فلسطین اور اس کی استقامت دشمن کو اپنی تاریخ مسخ کرنے اور اپنے ملک سے عبور کرنے کے لیے پل کا کام نہیں کرے گی، اور اسی بنا پر مجاہدین جد و جہد کے راستے پر گامزن ہیں اور اپنی جان فلسطین اور بیت المقدس پر قربان کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے شام کے جنوبی ترتوس علاقے میں میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی مدد کرنے کے لیے شامی فوج کے اڈوں اور فوجی تنصیبات پر حملے کرتی رہتی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے مغربی طرابلس میں میڈیرین سی کے اوپر سے کئی میزائل فائر کر کے جنوبی ترتوس کے الحمیدیہ ضلع کے اطراف میں واقع ایک مرغی فارم کو نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس حملے میں دو شامی شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ ایک خاتون زخمی ہوئی ہے۔ شام کا بحران سن 2011 میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے سے شروع ہوا تھا۔ شام استقامتی محاذ کا ایک اہم رکن ہے جو علاقے میں امریکی صہیونی سعودی اقدامات اور سازشوں کا مقابلہ کرنے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ یمنی ذرائع نے خبر دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 82 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمن جنگ بندی سمجھوتے کی جارح سعودی اتحاد کی جانب سے بارہا خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، تاہم اقوام متحدہ کے صلاح و مشورے کے بعد تقریباً ایک مہینے پہلے پھر 2 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، معارب، حجہ، زالے، سادہ، تائز صوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے 26 مارچ سن 2015 سے یمن کو بری، بحری اور فضائی جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کے رہائشی علاقوں پر بمباری کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس سمیت بعض مغربی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے جمعے کے روز جنوب مغربی یوکرین کے ساحلی شہر اوڈیسا سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سر ہیوکا شہر کے رہائشی علاقے پر بمباری کی ہے، جس میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ روسی لڑاکا طیاروں سے داغے جانے والے کم سے کم 3 میزائل، ایک رہائشی عمارت اور ایک پناہ گزی کیمپ پر لگے ہیں۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حکومت یوکرین ایک اشتعال انگیز اقدام کی تیاری کر رہی ہے، جس کے تحت روسی فوج پر عام شہریوں کے قتل عام، شہری تنصیبات کو تباہ کرنے اور کلسٹر بموں کے استعمال کے الزام لگائے جائیں گے۔ یوکرینی حکام نے اس سے پہلے روس پر کرمنچوک شہری ایک مصروف شاپنگ مال پر حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ ایران کی قومی اسکویش ٹیم نے مغربی ایشیائی چیمپئن شپ کے مقابلوں میں قطر کو ہرا دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق علی رضا شاملی، سپہر اعتماد پور اور ضیاء کاشانی پر مشتمل ایرانی اسکویش ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخرکار اپنے طاقتور حریف قطر کو 2-1 سے شکست دے دی۔ سنگل مقابلوں میں قطر کے عبداللہ التمیمی پہلے نمبر پر رہے، جبکہ ایران کے علی رضا شاملو کو دوسرے انعام سے نوازا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، غاصب صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ ایک بار پھر تحلیل ہو گئی، صہیونی حکومت کے اس پارلیمانی بحران پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس وقت جو غاصب صہیونی حکومت کی صورتحال ہے، اگر اس کو تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھا جائے تو اس غاصب حکومت کو کئی طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے، کئی طرح کے چیلنج ہیں کہ جو اس غیر قانونی اور غاصب حکومت کو درپیش ہیں۔ ان میں سے ایک جس کو زیادہ اس وقت میڈیا میں خبروں میں سامنے لایا گیا ہے، وہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا تحلیل ہونا ہے۔ اسرائیل کی یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معمولاً 4 سالوں کے لیے پارلیمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں 5 بار پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، یعنی 4 پہلے ہو چکے ہیں، یہ 5ویں بار جو ہے انتخابات ہوں گے، یعنی ہر سال تقریباً انتخاب ہوا ہے لیکن نہ اکثریتی کابینہ بن سکی نہ حکومت بن سکی، اگر بنی بھی ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ وہ 6 مہینے سال سے زیادہ چل نہیں سکی، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف گروہوں کی آپس میں چپکلش بڑھی، ٹینشن بڑھی، جس کے نتیجے میں پھر مجبور ہو کے دوبارہ انہیں پارلیمنٹ تحلیل کرنی پڑی، اور پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد یہی صورتحال ہے۔ تو 4 بار ایسا ہو چکا ہے کہ کسی ایک فرد پہ یا کسی ایک پارٹی پہ یا کسی ایک الائنس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہر بار آخر کار تحلیل کرنے پہ جو ہے وہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہ ہوا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کو ایک بار پھر تحلیل کر دیا گیا ہے، 120 میں سے 110 ووٹوں سے، یعنی ایک واضح اکثریت سے اراکین پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ جب پارلیمنٹ نہیں چلے گی تو ظاہر ہے کیبنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیبنٹ ختم ہوگی تو پرائم منسٹر کا بھی سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نفتالی بینٹ کے جو وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھے، وہ اس وقت جو ہیں وہ اقتدار سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے وہ سیاست سے ہی گویا ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اب چونکہ یہ 8-9 جماعتیں تھیں جنہوں نے مل کے ایک اکثریتی گروہ بنایا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیبنٹ بنی، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا، تو ظاہر ہے اب وہاں پہ ایک صورتحال جو ہے وہ انتشار کی ہے، اور مختلف گروہ جو پہلے ان کے ساتھ تھے اب ممکن ہے وہ کسی اور الائن میں چلے جائیں، وہ بھی انتخابات کے بعد پتہ چلے گا کہ کون انتخابات میں ووٹ لے کے آتا ہے۔ کل جو ہے وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ 120 نشستیں ہیں، جو 61 کی اکثریت لے لے اس کو حکومت بنانے کا حق دیا جاتا ہے. ان کے پاس مشکل سے 61 تھیں. جب ایک فرد نے ان سے بغاوت کا اعلان کیا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی, اور اس کے بعد پھر نتیجتاً یہی ہونا تھا کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا لازم ہو گیا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل ہے, اور بظاہر جو یہ آٹھ جماعتوں کا اتحاد تھا اس میں طے یہ تھا کہ نفتالی بینٹ جو ہے وہ 2 سال یہ وزیر اعظم رہیں گے, اور 2 سال یوائل لیپڈ جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں گے. یعنی یہ ان اتحادوں کے اندر طے یہ تھا کہ 2-2 سال کے لیے جو ہے وہ وزارت عظمی کی تقسیم ہوگی, لیکن نفتالی بینٹ بھی 2 سال پورے نہیں ہو سکے تو لہذا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن ابھی بظاہر آئندہ 3 ماہ کے لیے جو عارضی طور پہ ہیں وہ اس وقت یوائل لیپڈ کو حکومت دے دی گئی ہے, انہی کے توسط سے آئندہ جو ہیں وہ الیکشن ہوں گے, اور الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے بارے میں ابھی پیشگی کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ نیتن یاہو جو 15 سال تک اقتدار میں رہے ہیں وہ کسی اور کو اقتدار میں نہیں دیکھ سکتے. ان کی سازشیں اپنے پورے عروج پہ ہیں. جو بھی آئندہ بھی اگر کوئی اور بھی پارٹی آئے گی تو نیتن یاہو اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اپنی لابنگ کی بنیاد پہ ان کو حکومت نہیں بنانے دے گا. درست ہے کہ خود اس کے پاس بھی ووٹ نہیں ہوتے کہ وہ اکثریت لے سکے, 61 ووٹ اس کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن وہ دوسروں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتا, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بحران ہے. اور ایک نظریاتی ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے جو افراد ہیں ان کے اندر جو اقتدار کی رسا کشی ہے اسے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نظریاتی مملکت نہیں ہے, یہ چور ڈاکو ہیں, یہ غاصب ہیں, یہ باہر آئے, انہوں نے دین اور مذہب کے نام پہ, زائنسٹ کے نام پہ, یہودیت کے نام پہ آ کے یہاں پہ فلسطینیوں کی سرزمینوں پہ قبضہ کیا, اور اس بہانے اب یہ ایک اسٹریٹجک علاقے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ خود جو انہوں نے دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا وہ خود اس گڑھے میں گر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میں طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، نبی نبی میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون تبھی نبی نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 تیر 2 ذی الحج اور 2 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ تیر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین اور شہر یزد کے امام جمعہ آیت اللہ محمد صدوقی یزد میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تیسرے شہید محراب کے نام سے جاویداں ہو گئے. آیت اللہ محمد صدوقی نے اپنی دینی تعلیم قم کے اعلیٰ دینی درگاہ سے حاصل کی اور وہاں آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ خنساری سے بہرہ مند ہوئے. آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ترین افراد میں سے تھے. آیت اللہ صدوقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا. آیت اللہ صدوقی شہر یزد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندہ تھے. عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے آیت اللہ صدوقی کو نماز جمعہ کے دوران شہید کیا. گیارہ تیر سن 1369 ہجری شمسی کو فن تذہیب اور منیچر آرٹ کے معروف ایرانی استاد محمد علی زاویے کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے کمال الملک آرٹ کالج میں تذہیب اور منیچر کی تعلیم حاصل کی اور امتیازی حیثیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے. استاد زاویہ نے اپنے کام کے 60 سال کے عرصے میں 2000 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے. استاد زاویہ کے پہلے فن پارے کو برسلز میں ہونے والی نمائش میں ایک بڑا انعام ملا. ان کے بہترین فن پاروں میں چوگان بازی اور خسرو شیریں قابل ذکر ہیں جو ایران کے ثقافتی ورثے کے آرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں. دو جولائی 1889 کو برازیل میں بغیر خون خرابے کے رونما ہونے والے انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ اور جمہوری نظام قائم ہوا. برازیل کے آخری بادشاہ پیڈرو دوم تھے جو ملک میں اصلاحات کے لیے کوشاں تھے. ان کے اقدامات نے خصوصاً 1888 عیسوی میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے نے جاگیرداروں کو جو پیڈرو کے حامی تھے غم و غصے میں مبتلا کر دیا. دوسری طرف جمہوریت کے حامیوں کی تحریک نے زور پکڑا تو پیڈرو بغیر کسی مزاحمت کے حکومت سے دستبردار ہو گئے اور برازیل میں جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا. دو جولائی 1961 عیسوی کو مشہور امریکی مصنف ارنیسٹ ہیمنگ وے 62 سال کی عمر میں وفات پا گئے. وہ 21 جولائی سن 1899 عیسوی کو ریاست شکاگو میں پیدا ہوئے تھے. انہیں بچپن اور اسکولی تعلیم کے دوران یہ احساس ہوا کہ ان میں ادبی ذوق اور استعداد ہے. اسی دن سے انہوں نے اخبارات میں ادبی مضامین اور کہانیاں لکھنی شروع کر دیں. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نامہ نگار کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی. ارنیسٹ نے جنگ ختم ہونے اور جنگی تمغہ حاصل کرنے کے بعد ادبی نگارشات کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے ناولوں سے شہرت حاصل کی. 1956 میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا. ارنیسٹ ہیمنگ وے کو شکار کا بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کی موت کا سبب بن گیا. 2 جولائی سن 1961 کو اپنی شکار کی بندوق کی صفائی کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک بندوق سے گولی چل گئی اور ان کی زندگی ختم ہو گئی. دو ذیلحج سن 1358 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری کے مصری عالم اور شاعر طنطاوی جوہری نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے اور علم لغت کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. طنطاوی حافظ قرآن بھی تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی. انہیں انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا. وہ ہمیشہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے متعدد کتب بھی تحریر کی. دو جولائی سن 1925 عیسوی کو کانگو کی آزادی کے رہنما پیٹرس لومومبا پیدا ہوئے. افریقہ کی تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے ہوئے لومومبا نے کانگو کو آزادی دلائی. سن 1960 میں کانگو میں جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد لومومبا کو وزارت عظمیٰ اور وزارت دفاع کا عہدہ سونپ دیا گیا, لیکن آزادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوج نے غیر ملکی اشاروں پر بغاوت کی اور صوبہ کاٹانگا کی علیحدگی کا اعلان کر دیا. اس بغاوت کے بعد کانگو کے صدر نے لومومبا کو برطرف کر دیا اور کچھ سیاسی تغیرات کے بعد فوج نے لومومبا کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا. بالآخر سن 1961 میں لومومبا کی موت کی خبر پھیل گئی, جس کے بعد کانگو اور براعظم افریقہ کے دوسرے ممالک کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے. واضح ہے لومومبا نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں کانگو میرا وطن سب سے زیادہ معروف ہے. سامعین, اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالی کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالی کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
بشر کے لیے ہے, بشر سنا کے لیے تمام ہم سداوار ہے خدا کے لیے. عطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا, کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے.
تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے. ایران نے 25 ارب ڈالر کا تیل فروخت کر کے پابندیوں میں آگ لگا دی. امریکہ نے ایران کے تیل اور بینکاری کے شعبوں پر پابندیاں عائد کر کے اپنے تمام ایٹمی اور غیر ایٹمی مطالبات کو تہران سے منوانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران نے ان پابندیوں کو بائی پاس کر کے امریکہ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ ایران کے متبادل مالی ذرائع اور خفیہ بینکاری کے سسٹم کا پتہ لگانے کے لیے امریکہ دسیوں لاکھ ڈالر خرچ کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اوپیک کے اعلان کے مطابق سن 2021 کے دوران ایران نے تیل کے برآمدات کے ذریعے 25 ارب ڈالر حاصل کر لیے ہیں۔ یہ واضح سی بات ہے کہ اقتصادی پابندیوں کی مدت جتنی طویل ہوگی اتنا ہی پابندیوں کو بے اثر کرنے اور انہیں بائی پاس کرنے کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ایران کے تیل، بینکاری، انشورنس اور جہازرانی کے شعبوں پر امریکہ کی پابندیاں بااثر ہوتی تو ایران کی معیشت کو اب تک کوما میں چلا جانا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور ایران کی معیشت نہ صرف تباہ نہیں ہوئی بلکہ بعض شعبوں میں ترقی کی رفتار بہت ہی تیز دکھائی دے رہی ہے۔ پابندیوں کو بائی پاس کرنا صرف ایران کی جانب سے نہیں بلکہ ایران کے پرانے تجارتی حلیفوں نے بھی امریکہ کی رکاوٹوں سے بچ نکلنے کے مختلف طریقے نکال لیے ہیں، یہاں تک کہ پابندیوں کو بائی پاس کرنا خود ایک کامیاب اقتصادی سرگرمی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ روزنامہ القدس العربی نے لکھا ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بومرنگ ایفیکٹ۔ اخبار لکھتا ہے مارکیٹنگ کے میدان میں بومرنگ ایفیکٹ نام کی ایک اصطلاح ہے جس کے تحت اگر کسی گاہک کو ایک مطمئن کرنے والا پیغام دے کر پھر اسے نا امید کر دیا جائے تو اگلی بار اسے مال دیتے وقت اس کے انکار کرنے کا امکان بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ بیچنے والے پر سے اس کا اعتبار ہٹ چکا ہے۔ خارجہ سیاست کے میدان میں امریکہ کی یہی کیفیت ہو چکی ہے۔ بائیڈن نے اپنے ایک باضابطہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ پوتین کو اقتدار میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پر یوکرین کے حکام نے خوشی ظاہر کی، لیکن وائٹ ہاؤس نے فوراً اس پر صفائی دیتے ہوئے اس بیان سے پسپائی اختیار کر لی۔ اب جبکہ امریکہ یوکرین کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا رہا ہے تو نہ صرف یوکرین بلکہ یورپ کو بھی اس بات پر کوئی خاص اعتماد نہیں ہے۔ ایران کے خلاف بعض پٹھو عرب ممالک کو بھی اس نوعیت کا اطمینان دلایا گیا اور پھر واشنگٹن نے بات بدل دی، جس کے بعد ان عرب ممالک نے امریکہ پر بھروسہ کرنے پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی ایک حکومت نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کر کے اقتصادی سہولتوں کا وعدہ کیا تو ٹرمپ نے آ کر معاہدے کو ختم کر دیا، جس کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ امریکہ کی جانب سے ضمانت کی شرط پر ہر نئی مفاہمت کی جائے گی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے ادے پور میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے لیے نوپور شرما ذمہ دار، اسے پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے سپریم کورٹ۔ بی جے پی کی معطل لیڈر نوپور شرما کو سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے۔ نوپور شرما نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی کہ ان کے خلاف مختلف ریاستوں میں درج مقدمات کو دہلی منتقل کیا جائے۔ نوپور شرما کا کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اس لیے مقدمات کو دہلی منتقل کیا جانا چاہیے۔ نوپور شرما کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کی سخت سرزنش کی اور ان کی عرضی کو خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ہائی کورٹ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ نوپور شرما پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے ریمارکس نے ملک بھر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیا ہے، آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے سخت لہجے میں کہا کہ ان لوگوں میں دوسرے مذاہب کا احترام نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے بحث دیکھی، انہیں اکسانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کہا وہ انتہائی شرمناک ہے، اس کی نرم زبان نے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے۔ وہ ادے پور میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے لیے ذمہ دار ہے، اس پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے، انہیں پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ نوپور شرما کے پیغمبر کے خلاف ریمارک سستے پروپیگنڈے، سیاسی ایجنڈے یا کچھ مضموم سرگرمیوں کے لیے کیے گئے تھے۔ پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے وزیر اعلی پنجاب کے دوبارہ انتخاب کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز نے 22 جولائی پر اتفاق کر لیا۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا۔ 3 ماہ کا بحران ہم نے 3 سیشنز میں حل کر دیا ہے، حکومتی بینچز کو اپوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر پرویز الہی اور حمزہ شہباز نے اتفاق کر لیا۔ تحریک انصاف کی اپیل پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ لاہور سے پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل بابر عوان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سیاستدان یا اپنے مسائل خود حل کریں یا ہمارے پاس آ کر ہماری بات مانیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب کا انتخاب ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا۔ حمزہ شہباز شریف دوبارہ انتخاب تک وزیراعلی رہیں گے، کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ بابر اوان نے بینچ کے سامنے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے حمزہ شہباز کو ضمنی انتخاب تک نگران وزیراعلی قبول کر لیا ہے۔ اور آخر میں سب تسنیم نیوز سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ استقامتی محاذ تمام محاذوں پر متحد ہو چکا ہے، جنگ سنی حکومت کی تباہی کے ساتھ ہی ختم ہوگی، شیخ نعیم قاسم۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے تازہ بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ سنی حکومت کے ساتھ ساز برد کرنے سے اب تک مقبوضہ علاقوں کی ایک بارش زمین بھی آزاد نہیں ہوئی ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو۔ اور سمجھ اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش و جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہٰذا مقام مرجیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیہ نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی معرکۃ العلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں، تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا، بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے۔ ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے۔ کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں۔ یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا۔ صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا۔ کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد حخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا۔ یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو حخامہ رشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے۔ یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حخامہ رشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے۔ راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا۔ اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر متعدد کاروان سرائے بنائے گئے۔ ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، ربات انوشیروان، دروازہ گچ اور کنارے سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلا، حمام سب کچھ موجود تھا اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے طوس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ 5ویں ہجری قمری مطابق 11ویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.